بسم الله 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 الرحمن الرحيم رحیم خدا سورہ مبارک اعلی میں فرماتا ہے فذکر ان نفعت الذکرا کو تذکر کیا کرو یاد دلایا کرو شیطان جو ہے وہ انسان کو غافل بنا دیتا انسان کو پتا ہے کہ مرنا ہے مگر شیطان بھلا دیتا انسان کو پتا ہے ایک دن قبر میں اترنا ہے مگر شیطان بھلا دیتا انسان کو پتا ہے ایک دن قیامت کے دن حساب دینا ہے مگر شیطان بھلا دیتا مومن کا کام ہے یاد دلا تذکر دے ریمائنڈ کرے
سیذکر من یخشا
جن کے دلوں میں خشوع ہے جن کے دل میں ایمان ہے وہ اس تذکر سے نور لیتے ہیں فائدہ لیتے ہیں ويتجنبها الأشقى اے خدا کسی کا دل ایسا نجس نہ ہو کہ قرآن سے بھی فیض نہ لے سکے تیرے نبی کے فرمان سے بھی فیض نہ لے سکے الذی یصل النار الکبری اے گنہگار اے بدکار اے ظالم ایک دن تجھے ایک بہت بڑی آگ میں گرنا ہے تجھے گناہ کے پیچھے گناہ کر رہا ہے ظلم کے پیچھے ظلم کر رہا ہے خدا کی نعمتوں سے کفر کر رہا ہے خدا کے بندوں کو لڑا رہا ہے فتنہ کر رہا ہے بھول رہا ہے اس آگ کو جو بہت بڑی آگ ہے دنیا کی آگ سے کئی ہزار گنا زیادہ خطرناک
الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیہا ولا یحیا اے گنہگار سن لے وہ ایسی آگ ہے نہ تجھے موت آئے گی نہ تجھے زندگی ملے گی آئے تڑپتے رہو گے
موت ایک مرتبہ انسان کو آتی ہے پھر موت نہیں آئے انسان تڑپتا رہے گا اگر بغیر توبہ کس دنیا سے گیا اگر غریبوں کا حق نہ دیا یتیموں کا حق نہ دیا تو اس آگ میں جلے گا جو کیسے جلائے گی قرآن کی دوسری آیت میں فرمایا وہاں موت نہیں ہے
گنہگار کہے گا کاش مجھے موت آ جائے مگر وہاں موت نہیں ہے. ثم لا يموت فيها ولا يحيى, نہ وہاں موت ہے نہ زندگی ہے, موت و زندگی کے تو درمیان رہے گا, کیسے وہ آگ جلائے گی. فرمایا ایک مرتبہ ایک کھال جل جائے گی مگر دوبارہ دوسری کھال آ جائے گی. اسی لیے حضرت علی علیہ الصلات والسلام فرماتے ہیں گناہگار تجھ میں طاقت نہیں ہے عذاب خدا کو برداشت کرنے کی, تیرا بدن ضعیف ہے تو کمزور ہے, جہنم کی آگ کو تو برداشت نہیں کر سکتا. اسی لیے فریاد کریں یا رب رحم ضعف بدنی, سب مل کے یا رب رحم.
کیا ترجمہ؟
یا رب رحم ضعف بدنی, اے خدا میرے ضعیف بدن پہ رحم فرما, مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. سب مل کے سبحانک یا لا الہ الا انت الغاف الغاف, خلصنا من النار یا رب. خدا حسین کے صدقے میں کربلا کے شہیدوں کے صدقے میں اپنے قلم رحمت سے لکھ لے, یہ جو عزادار ہیں جو عاشق رسول ہیں اور آل رسول ہیں, میں نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. یا ذل جلال والاکرام, سب مل کے یا ذل جلال والاکرام, یا ارحم الراحمین, یا اے خدا مجھے تیری قسم میں نے کوئی گناہ تیری دشمنی میں نہیں کیا. اگر میں تیرا دشمن ہوتا کبھی مجلس حسین میں نہ آتا. اے خدا نفس نے مجھے دھوکہ دیا, شیطان نے گناہ مجھے سجا کے دکھایا, میں نادان دھوکے میں آ گیا اور میں گناہ میں گر گیا, مگر آج اپنے کیے پہ پشیمان ہوں. تیرا وعدہ ہے اگر کوئی اپنے گناہوں کو صرف آ کے مجھے سنائے, اے خدا میں نے یہ گناہ کیا, اے خدا میں نے آنکھوں سے یہ برا کیا, اے خدا میں نے زبان سے یہ برا کیا, میں نے ہاتھوں سے یہ برا کیا. خدا فرماتا ہے اگر آ کے فقط اپنے گناہوں کو گنے اور پشیمان ہو جائے, میں اتنا راہمین ہوں پھر بھی اسے بخش دوں گا. اے میرے رحیم مالک, اے میرے قریب کریم مالک، مگر میری بدبختی یہ ہے میں نے اتنے گناہ کیے ہیں مجھے یاد نہیں ہے میرے پاس کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. ہاں میں نے گناہ کیے، میں نے گناہوں کو بھلا دیا، مگر تیرے فرشتوں نے ان گناہوں کو لکھ دیا سب مل کے. یا علام الغیوب یا غفار ذنوب، خدا تو گناہوں کو بخشنے والا ہے. یا ستار الغیوب یا کاشف الکروب مقلب القلوب، اے دلوں کو بدلنے والے میرے اللہ میرے دل کو بدل دے. میرے دل میں گناہ کی نفرت کو ڈال دے. اے خدا میرے سامنے گناہ کے باطن کو ظاہر کر دے تاکہ پھر میں گناہ نہ کروں، تیری دربار میں گستاخیاں نہ کروں سب مل کے. یا مقلب القلوب یا طبیب القلوب یا منور القلوب، اے اندھیرے دلوں کو نورانی بنانے والے میرے اللہ میرے دل کو نورانی بنا دے. یا انیس القلوب یا مفرج الهموم یا منفس غموم، فریاد کریں سبحانک یا لا الہ الا انت الغاث الغاث، سب مل کے الغاث الغاث، خلصنا من النار یا رب یا ذل جلال والاکرام یا ارحم الراحمین. اے خدا جیسے تو نے حر پر روز عاشور خصوصی رحم کیا، تو نے حر کو بخش دیا. اے عزیزو اور کوئی معمولی گناہگار نہ تھا، سب سے بڑا مجرم تھا، اور سکینہ کی یتیمی کا سبب تھا. اگر حور حسین کا راستہ نہ روکتا سکینہ یتیم نہ ہوتی، اور علی اصغر کی شہادت کا سبب تھا. اتنے بڑے گناہگار کو خدا نے بخش دیا حسین کے صدقے میں، انشاءاللہ خدا ہمیں بھی بخش دے گا امام حسین کے صدقے. اور آیا کیسے آیا، ہاتھوں کو باندھ کے آیا، مجرم کی طرح آیا. آکے حسین حسین کے سامنے آئے سر جھکا کر کہا یا رحمت للعالمین کے بیٹے، دنیا کا سب سے بڑا گنہگار آپ کے قدموں میں ہے. زیادہ کوئی تقریر نہیں کی، ایک جملہ یہ، دوسرا جملہ کیا، ہے مولا حسین، ہے امام حسین، اپنی اما زہرا کے چادر کے صدقے میں اس گناہگار کو بخش دیں۔ بس اتنا سننا تھا، حسین نے بازوؤں سے اٹھایا، سینے سے لگایا، فرمایا بھیا ہر میں نے تجھے بخش دیا۔ جب ہر نے بھائی کہا، سب گھوڑے سے اتر گئے، حسین کے بھائی زمین پر رہے، ہم گھوڑے پہ کیسے رہے۔ حبیب نے مبارکباد دی، عباس نے بھائی کہہ کے سینے سے لگایا، علی اکبر آگے بڑھے، چچا جان کہہ کے سینے سے لگایا، ہر کا جسم لرزنے لگا، شہزادے مجھے چچا نہ کہو، میں گناہگار ہوں۔ مبارک مبارک کی آواز خیمے میں گئی۔ زینب سلام اللہ علیہا نے آن و محمد سے پوچھا، یہ کس کو مبارک باد مل رہی ہے؟ بچوں نے کہا، اماں جس آدمی نے ماموں حسین کا راستہ روکا تھا، وہ توبہ کر کے ہمارے لشکر میں آ گیا ہے۔ بی بی زینب نے فرمایا، اپنے بچوں سے دیکھو جاؤ، ادب سے جانا، ایک ہر کے دائیں طرف کھڑا ہو جائے، دوسرا بائیں طرف کھڑا ہو جائے، مامو جان کہہ کے سلام کرنا، اور پھر کہنا، زہرا کی بیٹی تجھے میرے غریب بھائی کی مدد کے لیے آئے۔ دونوں شہزادے گئے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف کھڑا ہوا۔ جب مامو جان کہہ کے سلام کیا، ہائے ہر کا جسم تڑپنے لگا، شہزادو مجھے مامو نہ کرو، میں بڑا گناہ گار۔ ہائے جس جملے نے ہر کے کلیجے کو الٹ پلٹ دیا، وہ یہ جملہ تھا، بچوں نے کہا، مامو جان زہرا کی بیٹی تجھے دعائیں دے رہی ہے۔ اور روتے روتے حسین کے قدموں پہ گرے، اے مولا میں اطمینان سے نہ مر سکوں گا، کیونکہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، جب میں نے آپ کی سواری کو روکا تھا، محملوں سے رونے کی آواز بلند ہوئی تھی، میں نے نبی کی نواسیوں کو رلایا ہے۔ جب تک بیویاں مجھے معاف نہ کریں، میں اطمینان سے مر نہ سکوں گا۔ حسین آئے، بہن زینب ہر معافی مانگنے آیا ہے۔ جیسے حسین نے معاف کر دیا، ویسے زینب بھی معاف کر سکتی تھی، مگر ہر ایک کا اپنا اپنا کرم ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں، گنہگار، خطا کار، مجرم، معافی مانگنے آیا ہے۔ سنیں گے نبی کی نواسی کا جواب، سنیں گے علی کی بیٹی کا جواب۔ فرمایا، حسین ہر سے جا کے کہہ دے، بھیا ہور مجھے شرمندہ نہ کر، میں علی کی بیٹی ہوں، ہمارے در سے کبھی مہمان خالی نہیں گیا، آج تو ہمارا مہمان ہے، مگر افسوس ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے۔ اے خدا، ہور کی طرح ہمیں بخش دے۔ قرآن دعا کے بعد سب سے پہلی دعا یہ کریں، آج مسلمان بہت مظلوم، شیطان پرست ہیں وہ جو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، ہر جگہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، پاکستان، عراق، لبنان، فلسطین، ہر جگہ مسلمانوں کے گھر جل رہے ہیں۔ یہ قتل عام کب رکے گا؟ جب امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ظہور کریں گے، سب مل کے ان دونوں بزرگ ہستیوں کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ اللہم صل علی مولاک
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، صلوات محمد. مولا سامعین، سارے مسلمان عاشق رسول خدا بھی ہیں، عاشق اہل بیت بھی ہیں. بڑی عقیدت سے شیعہ سنی حضرات محرم منا رہے ہیں، مگر کچھ لوگ ہیں جو خدا پرست نہیں بلکہ شیطان پرست ہیں، شیطان کو ماننے والے. کیونکہ بے گناہ قتل کرنا کسی دنیا کے مذہب میں جائز نہیں ہے. جو بھی اللہ کو مانتے ہیں وہ کبھی کسی کو قتل نہیں کرتے، کبھی بم کا دھماکہ نہیں کرتے، چاہے مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں. جو مذہب ذرہ برابر خدا پر ایمان ہے وہ کبھی قتل پر ایمان نہیں رکھتے. قتل و غارت گری پہ ان لوگوں کا ایمان ہے جو شیطان کو خدا مانتے. صلوات پر محمد ایمان. تو یہ ایک شیطانی ٹولہ ہے جو مسلمانوں کا قتل عام کروا رہا ہے، اور مختلف تحقیقات کے بعد پتہ چلا ہے کچھ ایسی میڈیسن، ایسی دوائیں بنائی گئی ہیں انجیکشن لگا کے، اور پھر انہیں تیار کیا جاتا ہے کہ جا کے سوسائڈ اٹیک کرو. ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، بہت بڑی سازشیں ہو رہی ہیں. اب ظاہر ہے ان کا مقصد ہے شیعہ سنیوں کو لڑانا. وہ انسان خدا کو بھی نہیں مانتا جو ایسا کام کرتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، مجلس میں آ کے دھماکہ کرتا ہے یا مسجد میں، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، وہ شیطان کا بندہ ہے. لیکن ان سے اس کا مقصد ان کا کیا ہوتا ہے کہ اگر شیعوں کے یہاں دھماکہ ہو تو شیعوں کو کہا جائے کہ سنیوں نے دھماکہ کیا، پھر سنی مساجد میں دھماکہ کراتے ہیں تاکہ انہیں کہا جائے کہ یہ شیعوں نے دھماکہ کیا. شیعہ سنی تو دور کی بات ہے. میں نے کہا کوئی مذہب بھی جو خدا پر عقیدہ رکھتا ہے وہ کبھی قتل و غارت گری پر عقیدہ نہیں رکھتا. صلوات پر محمد و آل محمد. اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے خدا کے ماننے والے جو ہیں نا مذاہب، ان میں اتحاد ہونا چاہیے. کیونکہ آپ نے سنا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے تو کیا ہوگا، سارے لوگ مومن ہو جائیں گے، سارے اہل کتاب جو ہیں وہ ایمان لے کر آئیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام آئیں گے. صلوات پر محمد و آل محمد. لہذا ہم صرف شیعہ سنی اتحاد کی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جو بھی خدا کو ماننے والے ہیں وہ متحد ہو جائیں تاکہ ان شیطان پرستوں کو خاتمہ ہو. امام مہدی آئیں گے، ان شیطان پرستوں کو، یہ جو سازشیں کر رہے ہیں، یہ جو بم پھوڑ رہے ہیں، یہ جو مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں، یہ جو جنگیں پھیلا رہے ہیں، یہ شیطان کے ماننے والے ہیں، یہ خدا کے ماننے والے نہیں ہے. لہذا جو بھی خدا کو مانتے ہیں ان میں اتحاد ہونا چاہیے. الحمدللہ ہم نے 3 سال سے یہ کوشش کی ہیں، آپ انگلینڈ میں، اور بہت کامیاب ہوئی کہ 3 سال پہلے ہم نے عشرہ محرم کا انتظام کیا،
چرچ کے اندر کہ وہاں پر ہمارے عیسائی بھائی بھی آئے اور سنی بھائی بھی آئے اور شیعہ بھائی بھی آئے، سب نے مل کر امام حسین کے غم میں عشرہ بنایا. صلوات پڑی محمد و آل محمد. اور عیسائیوں کو پہلا تجربہ تھا، اور جب انہوں نے امام حسین کی مظلومیت سنی، یقین جانیے کہ مظلوم سے محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے، فطرت انسان کی اللہ نے اسے خلق کی ہے، وہ بہت خوش ہوئے. اور گزشتہ سال ہم نے دو چرچوں میں پروگرام رکھا، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ واٹفورڈ میں، اور اس سال الحمدللہ تین شہروں میں پروگرام ہو رہا ہے. یہ اشتہار ہے 31 جنوری اور 1 فروری کو یہی بری پارک میں یونائٹڈ ریفارم چرچ ویلڈیک روڈ پر ہو رہا ہے، بالکل آپ کے نزدیک. دو دن یہاں پر پروگرام ہوگا، 9:30 بجے کا ٹائم ہے، اور 2 فروری سے 3 فروری یہ بیڈفورڈ میں ہو رہا ہے چرچ میں، آل سینٹ پیرش چرچ، اور پھر 4 سے لے کر 7 فروری لندن میں کلیفم میتھوڈسٹ چرچ کلیفم ہائی اسٹریٹ پہ ہو رہا ہے. الحمدللہ تین چرچوں میں جو ہے امام حسین کا ذکر بھی ہوگا، ماتم بھی ہوگا، اور آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ سال بھی فلم میں اور ٹی وی پر کہ ہمارے عیسائی بھائی ہمارے ساتھ مل کے امام حسین کا ماتم کر رہے تھے. لہذا اس پروگرام کو کامیاب بنائیے، زیادہ سے زیادہ مومنین آپ شریک ہو جائیں. لیوٹن میں آپ کا شہر ہے، یہاں چند قدم پر ہے، پھر بیڈفورڈ ہے اور لندن ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، شیطان پرستوں کی شکست ہوگی. شیطان پرست انسانوں کو لڑانے میں خوش ہوتے ہیں، خدا پرست صلح و محبت و آتشی امن میں خوش ہوتے ہیں. یہ شیطان کا مذہب ہے، لڑانا، جنگیں کرانا، قتل و غارت گری کرانا، مگر اسلام یعنی پیس، مومن یعنی امن پرست، امن کا چاہنے والا، کیونکہ مومن کا لفظ ایمان سے نکلا ہے اور ایمان خود امن سے نکلا ہے. صلوات پڑی محمد و آل محمد. جو امن چاہتے ہیں وہ مومن ہیں، جو سلامتی دنیا میں چاہتے ہیں، پیس چاہتے ہیں، وہی مسلمان ہے. لہذا ہوشیار رہیے ان سازشوں سے. میں نے عرض کیا کہ تمام اہل سنت کے بھائی جو ہیں وہ عاشقان اہل بیت ہیں، عاشقان حسین ہیں. یہ آپ جو پروپیگنڈا ان کے خلاف کچھ لوگ کرتے ہیں جو ایجنٹ ہوتے ہیں یا جاہل ہوتے ہیں کہ جناب اہل سنت جو اہل بیت کو نہیں مانتے، نہیں مانتے اہل بیت کو، نہیں مانتے علی علیہ السلام کو، مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، اور پھر سنیوں کے کان جا کے بھرتے ہیں کہ یہ سنی کو جا کے کہتے ہیں کہ شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے. میں نے عرض کیا یہ جو کربلا والوں کے دن ہم منا رہے ہیں، بتائیے کربلا میں اصحاب زیادہ تھے یا اہل بیت زیادہ تھے؟ اصحاب کی تعداد زیادہ ہے، اہل بیت کی تعداد کم ہے. ہم اصحاب پہ بھی روتے ہیں، اہل بیت پر بھی روتے ہیں، ہم دونوں کو مانتے ہیں. صلوات پڑی محمد و آل محمد. اور اس اہل سنت کے بھائی بھی دونوں کو مانتے ہیں. جو فضائل آپ بیان کرتے ہیں وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں. آپ آیت دیکھ لیں پروجیکٹ میں، یہ سورہ بقرہ کی 207 آیت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. یہ کون سی آیت ہے؟ یہ کب نازل ہوئی؟ جب حضرت علی علیہ السلام نبی کے بستر پر سوئے ہیں. ٹھیک ہے، رسول خدا نے کہا کون ہے جو آج اس بستر پر سوئے، اور یہ پھولوں کا بستر نہیں، موت کا بستر ہے. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. یا علی، پھر پوچھا یہ موت کا بستر ہے. ہر مرتبہ حضرت علی علیہ السلام اٹھتے ہیں کہ میں سونے کے لیے تیار ہوں، اور جب موت کے بستر پر سوتے ہیں، کیوں موت کا بستر ہے؟ کیونکہ چاروں طرف سے کافروں کے ہاتھوں میں تلوار ہے کہ آدھی رات کو آئیں گے. جو بھی بستر پر سویا ہوا ہوگا وہ تو نبی کو قتل کرنے آئے ہیں نا، اور رسول خدا نے یہ فرمایا کہ چادر اوڑھ کے سونا ہے تاکہ کافروں کو پتا نہ چلے کہ نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے. یا رسول اللہ، دیکھیے، حضرت علی علیہ السلام کا مقام دیکھیے، جیسے موت کے بستر پر سوئے فرمایا اللہم شکرن لکا، اے میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ آج علی کو یہ موقع مل رہا ہے کہ علی خود کو نبی پہ قربان کر رہا ہے. موت کو دیکھ کر مولا علی شکر کر رہے ہیں. اب اسی طرح سے قرآن میں ایک مقام ہے کہ حضرت اسماعیل کو ماں باپ حضرت ابراہیم ذبح کرنا چاہتے ہیں، وہاں بھی موت ہے، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے. حضرت اسماعیل فرماتے ہیں بابا نہ گھبرائیں، آپ چھری چلا لیں، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. حضرت علی موت کے بستر پہ سو کے کہہ رہے ہیں یا رسول خدا آپ چلے جائیے، نہ گھبرائیں، آپ مجھے شاکرین میں سے پائیں گے. علی دانِ گرامی، صبر ہوتا ہے مصیبت پر اور شکر ہوتا ہے نعمت پر. اب آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل موت کو مصیبت سمجھ کر صبر کر رہے ہیں اور حضرت علی موت کو نعمت سمجھ کر شکر کر رہے ہیں. اس لیے کہ رسول خدا نے کہا انا و علی من نور واحد، اللہ نے مجھے اور علی کو ایک نور سے خلق کیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب جب سو گئے تو یہ آیت سورہ بقرہ کی نازل ہوئی. یہ سارے اہل سنت کے علماء، سب بڑے بڑے علماء اسی طرح سے فضائل لکھتے ہیں. یہ تفسیر کبیر ہے، امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی جب شب ہجرت حضرت علی علیہ السلام نبی کے بستر پر سوئے، جبریل پاؤں کی طرف آئے اور ندا دینے لگے بخیر بخیر، مبارک ہو مبارک ہو اے علی، خدا تیری ذات پر فرشتوں میں فخر کر رہا ہے. اب دیکھیے یہی عبارت جو آپ دیکھ رہے ہیں پروجیکٹ پہ، یہی حضرت امام فخر الدین رازی بہت بڑے عالم ہیں، مفسر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا اے سونے والے میں نے تیرا نفس خرید لیا اور میں نے تجھے اپنی رضائیں دے دی. یہ ہے مقام حضرت علی علیہ السلام کا. یہ تفسیر سعلوی ہے، یہ بھی لکھتے ہیں آیت جو ہے حضرت علی علیہ السلام کے شان میں ہے. تفسیر قرطبی نے لکھا، تفسیر روح المعانی نے لکھا، تفسیر بحر المحیط نے لکھا. یہ ساری تفاسیر اہل سنت کی ہے اور سارے اہل سنت کے علماء مانتے ہیں کہ اس آیت میں رسول خدا کی جان بچانے کے لیے جب مولا علی سوئے ہیں تو کیا ہوا؟ علی نے اپنے نفس کو بیچ دیا، اللہ نے علی کے نفس کو خرید لیا اور اللہ نے رضاؤں کو دے دیا. کیا کہنا اس مولا علی کا کہ بستر پر سوتے ہیں تو نفس سے خدا بن جاتے ہیں اور میدان مباہلے میں آتے ہیں تو نفس سے رسول بن کے آتے ہیں. اور اکبر الحمدللہ سبحان اللہ، یہ مولا کی جرات ہے. اور جب کسی نے پوچھا یا علی آپ تو رات کو سونے کے عادی نہیں ہیں، جو پوری رات حضرت علیہ السلام عبادت میں گزارتے تھے، غریبوں کو کھانا پہنچانے میں گزارتے تھے، اب عادت نہ ہو تو نیند نہیں آتی، پھر اگر موت کا ڈر ہو تب بھی نیند نہیں آتی. ایک تو حضرت علیہ السلام رات کو سونے کے عادی نہیں ہے اور چاروں طرف سے کافروں کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں. تو پوچھا آپ کو نیند کیسے آئی؟ کیونکہ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ایسی نیند پوری زندگی میں کبھی نہیں آئی. نبی کے بستر پر جیسی نیند آئی، اطمینان کی ایسی نیند کبھی نہیں آئی. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا علی آپ کو نیند کیسے آ گئی؟ چاروں طرف کافر کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، پھر رات کو آپ تو سوتے نہیں تھے تو نیند کیسے آئی؟ تو بڑا خوبصورت جملہ ہے، حضرت علیہ السلام نے فرمایا نیند اس لیے آئی کہ نبی یہ کہہ کر گئے تھے یا علی سو جاؤ، صبح کو اٹھنا، امانتوں کو کافروں کے حوالے کرنا اور پھر میرے پاس واپس مدینے میں پہنچنا. جب نبی نے یہ کہا صبح کو اٹھنا، امانتوں کو کافروں کے حوالے کرنا اور پھر میرے پاس مدینے میں واپس پہنچنا، تو میں نے یقین کر لیا کہ زندہ رہوں گا تو تبھی امانتوں کو واپس کروں گا. عزیزان کرام، اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری آیتیں جو ہم بیان کرتے ہیں وہ اہل سنت کے علماء بھی بیان کرتے ہیں. یا ایہا رسول بلغ کی آیت آپ نے سنی، اس کے بارے میں سارے اہل سنت کے تفاسیر لکھتے ہیں، یہ علی کی شان میں ہے. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین کی آیت سنی، سارے علماء اہل سنت لکھتے ہیں، حضرت علی کی شان میں ہے. حضرت علی کا جب مخالف آیا، بغض علی رکھنے والا آیا، اس پر فتنہ، ایک عذاب نازل ہوا. انما یرید اللہ کی آیت آپ نے سنی، حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے. آئے مباہلا وقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءنا وابناءكم کو سنا، سب علماء لکھتے ہیں. حضرت علی اور اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی. انما ولیکم اللہ، سارے اہل سنت بھی لکھتے ہیں، شیعہ بھی لکھتے ہیں، حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی، اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ، اہل بیت کی شان میں، اور اسی طرح سے محمد و آل محمد کی شان میں نازل. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا آئیے ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے کہ شیعہ صاحب کو نہیں مانتے، ایک پرانا یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، اور سنی جو ہے اہل بیت کو نہیں مانتے. سارے مسلمان مانتے ہیں کہ دشمن ہمیں کمزور کر رہا ہے تاکہ ہم ہر میدان میں پیچھے رہ جائیں. یہ شیطان پرست لوگ ہیں، ان کا کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، جو شیعہ سنیوں کو لڑانا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی، گفتگو ہو رہی تھی جہاد اکبر. جہاد اکبر، سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں کافر سے جا کے لڑنا یہ چھوٹا جہاد ہے، مگر اپنے نفس کو شکست دینا یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اے انسان، تو جاہل نہ رہ اس جنگ سے، یہ جنگ سب سے خطرناک جنگ ہے، کیونکہ اگر اس جنگ میں تو جیت گیا تو سلمان نے فارسی بن جائے گا، اور اگر ہار گیا تو شمر و یزید بن جائے گا. بہت بڑا خطرہ ہے. یہ جنگ ہر ایک انسان کے اندر ہے، کچھ جاہل ہے، کچھ عالم ہے. کیوں؟ ایک ادھر سے نیکی دیکھتا ہے انسان، روح کہتا ہے نیک کی کام کرو، نیک کام کرو. ادھر سے گناہ دیکھتا ہے، نفس کہتا ہے گناہ کرو، کیونکہ نفس کو گناہ پسند ہے اور روح کو عبادت پسند ہے. یہ کنٹروڈکشن ہے، دونوں میں جو ہے الگ الگ ان کی طبیعتیں ہیں، الگ الگ مزاج ہیں، دونوں میں جنگ ہے. ایک وقت کے لیے جنگ رکتی نہیں ہے. لہذا رسول خدا فرماتے ہیں اس جنگ میں کامیاب ہو جاؤ. آج ایک دوسرا ہتھیار سن لیجئے، ولایت کا ہتھیار آپ نے سنا، ذکر کا ہتھیار سنا، دعا کا ہتھیار سنا. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. اے انسان، متقی بن جاؤ. اب یہ تقوی کیا ہے؟ اگر تقوی کو ہم سمجھ لیں تو یہ بھی ہتھیار بن جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل. دیکھیے، ابھی آپ نے قرآن کی آیت سنی کہ وہاں آگ ہے، وہاں عذاب ہے. خدا تو رحمان رحیم ہے، تو یہ آگ کہاں سے آ گئی؟ یاد رکھیے، یہ آگ خدا نہیں بناتا، یہ ہم خود بناتے ہیں. کسی کا دل جلاتے ہیں، کسی کا گھر اجارتے ہیں، کسی کو تباہ و برباد کرتے ہیں. جب غریب کی آہ بلند ہوتی ہے تو جہنم کی آگ بنتی. یہ کسی کا دل نہ دکھایا کریں، کسی پہ ظلم نہ کیا کریں، کسی کا حق نہ کھایا کریں، اس سے آگ بنتی ہے. اگر آپ نے کسی کو گالی دی تو اس سے قبر کا بچھو بنتا ہے. حضرت علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ جنگ ہو رہی تھی، انہوں نے گالیاں دی، حضرت علیہ السلام کے اصحاب بھی چاہتے تھے کہ گالی کا جواب گالی سے دے. فرمایا نہیں نہیں، گالی نہ دو. کہا وہ گالی دے رہے، کہا دینے دو. کہا کیوں ہم چپ رہے؟ کہا گالی سے قبر میں بچھو بنتا ہے، وہ اپنی قبر کو برباد کریں، تم برباد نہ کرو. یہ جتنا عذاب ہے نا، یہ کیسے بنتا ہے؟ ہمارے عمل کا نتیجہ ہے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں. قل قل یا عملو علی شاکلتی، اے انسان تیرے ہر عمل کا ایک شاکلہ ہے. ووجدو ما عملو حاضرن، جو بھی تو عمل کرتا ہے، چھوٹا عمل بڑا عمل، قیامت کے دن وہ حاضر کیا جائے گا. کیسے حاضر کیا جائے گا؟ اب یہ عجیب آیتیں ہیں، یہ کیا بتلا رہی ہیں؟ عمل حاضر ہوگا. پھر دوسری آیت، یوم تجد کل نفس ما عملت خیر محضرن، جو اچھا عمل کرتے ہو وہ بھی حاضر ہو جائے گا، جو برا عمل کرتے ہو وہ بھی حاضر ہو جائے گا. اور گنہگار کہے گا اے میرے اللہ، اس کے اور میرے درمیان فاصلہ ہو جائے، کیونکہ وہ برا عمل عذاب کی شکل میں ہوگا، سانپ کی شکل میں ہوگا، بچھو کی شکل میں ہوگا، آگ کی شکل میں ہوگا. کہے گا اے میرے اللہ، اس سے بچا، اس سے بچا. خدا کہے گا یہ تیرا اپنا عمل ہے، اگر تو دنیا میں توبہ کر کے آتا تو یہ جدا ہو جاتا، اب جدا نہیں ہو سکتا. صلوات پر محمد و آل. یا وہ آیت، میں یہ عمل مثقال ذرہ، ایک ذرے برابر بھی اگر خیر کا عمل کیا ہے تو کیا، یرا تو دیکھے گا، اور اگر مثقال ذرہ ذرے برابر اگر تو نے شر کا عمل کیا ہے تو دیکھے گا. کیسے دیکھیں گے ہم؟ بس اس وقت آپ عبادت کر رہے ہیں, آپ رو رہے ہیں, آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ یا اللہ کر رہے ہیں, آپ دعا پڑھ رہے ہیں, کیسے اس عمل کو دیکھیں گے؟ آپ حج پر گئے, کیسے عمل کو دیکھیں گے؟ آپ نے یتیم کو کھانا کھلایا, کیسے اس عمل کو دیکھیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے ہر عمل کو اے انسان تو دیکھے گا, اچھا عمل ہے تو اسے دیکھے گا, برا عمل ہے تو اسے دیکھے گا, کیسے انسان دیکھے گا؟ تو اب حدیث سے قرآن سے نتیجہ دے رہا ہوں کیا ہے, اللہ ہر تیرے عمل کو, اللہ ہر میرے عمل کو جسم عطا فرماتا ہے. اسے کہتے ہیں تجسم اعمال, یعنی جتنے ہمارے اعمال ہیں نا, برزخ کیا ہے, قیامت کیا ہے, خدا انہیں جسم عطا فرماتا ہے. مثلا آپ نماز پڑھی تو نماز کو خدا جسم عطا کرے گا, جیسے آپ قبر میں داخل ہو گئے تو نماز ایک نورانی شکل میں آئے گی, کہے گی مت گھبرا میں موجود ہوں. فرمائیں آپ نے روزہ رکھا, خدا روزے کو شکل عطا فرمائے گا, وہ قبر میں ساتھ ہے. آپ نے حج کیا, اللہ اس حج کو شکل دے گا, نورانی شکل میں آئے گا, وہ آپ کے ساتھ ہمدردی کرے گا, آپ کا دوست ہے. اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے, فرمایا مسلمانوں جب تم مر جاؤ گے تو جب تمہیں دفن کریں گے تو تمہارے دوست بھی تمہارے ساتھ دفن ہو جائیں گے. اگر تمہارے دوست شریف ہیں تو تمہاری قبر کو بہشت کا باغ بنا دیں گے, لیکن اگر تمہارے دوست کمینے ہیں, برے ہیں, تو تمہاری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیں گے. اب لوگ نہیں سمجھے, اصحاب کرام نہیں سمجھے, رسول خدا مرنے کے بعد تو بیٹا بھی قبر میں نہیں جائے گا, یہ کون سا دوست ہے جو ہمارے ساتھ جائے گا؟ رسول خدا نے کہا تم سمجھے نہیں, دوست سے مراد تمہارے اعمال ہیں. جو بھی اعمال تم نے کیے ہیں وہ تمہارے ساتھ قبر میں ساتھ جائیں گے. اگر نماز کا عمل ہے, تہجد کی نماز ہے, تو یہ نور ایک نورانی وجود ہوگا, وہ آپ سے کہے گا مت گھبرا. یعنی یہ حدیث ہے کہ جب قبر میں گنہگار نہیں ہے, توبہ کر کے مرنے والا انسان ہے, سب کا حق ادا کر کے مرنے والا انسان ہے, یتیموں کا حق ادا کر لیا, زکات دے دی, خمس دے دیا, کسی کا حق اسی گردن پر نہیں ہے, توبہ کر کے گیا, اب جب قبر میں آنکھ کھولے گا ظاہر تنہائی تو محسوس ہوگی, بچے تو یاد آئیں گے نا, ماں باپ تو یاد آئیں گے, دوست رشتے دار یاد آئیں گے, لیکن کیا دیکھے گا؟ دیکھے گا سیدھے طرف ایک نورانی نوجوان بیٹھا ہے, کہتا ہے گھبرانا کوئی چیز کی ضرورت تمہیں حاضر, بڑا خوش ہو جائے گا. ادھر دیکھے گا لیفٹ سائیڈ پہ دوسرا بیٹھا ہوا ہے, کہتا نہ گھبرا, ادھر سے کوئی عذاب آیا میں روک لوں گا. پاؤں کی طرف سے دیکھے گا تین چار بیٹھے ہوئے, یعنی جو بھی خیر کا کام, زکات ادھر ہے پاؤں کی طرف ہے, حج ادھر ہے, خمس ادھر ہے, صدقہ ادھر, جو بھی پیسے سے آپ خیر کا کام کرتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے, نہ گھبرا تو اکیلا نہیں, ادھر سے کوئی عذاب آیا میں بچاؤں گا. پھر سر کے اوپر سے دیکھے گا, کیا دیکھے گا؟ سب سے نورانی جو ہے وہ میرے سر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں محمد و آل محمد کی محبت. نہ گھبرا تو تنہا نہیں. اب آپ نے دیکھا یہ ہے شریف دوست. اور بدماش دوست کون سے ہیں, کمینے دوست کون سے ہیں؟ اگر کسی نے زنا کیا اور بغیر توبہ کے مر گیا, اب 300 عذاب کے دروازے زانی کے لیے کھل جاتے ہیں, تو جہنم کا گڑھا بن جائے. ایک دروازے سے آگ آ رہی ہے, ایک دروازے سے بچھو آ رہے ہیں, ایک دروازے سے سانپ آ رہے ہیں. اے انسان, وہی کام وہی لذت تو حلال طریقے سے حاصل کر سکتا تھا, تو کیوں حرام کی طرف گیا؟ دنیا میں بھی خطرہ ہے, ایڈ کی بیماری ہو سکتی ہے, کینسر لگ سکتا ہے, کئی بیماریاں لگ سکتی ہیں, وہی لذت خدا نے حلال میں بھی رکھی ہے, تو کیوں حرام کے ذریعے سے لذت حاصل کرتا ہے؟ دنیا بھی جائے گی, آخرت بھی جائے گی. کسی کو گالی دی ہے وہ بچھو بنے گا, اب کسی کی غیبت کی ہے اس کا وہ عذاب ہے, لیکن ایک انسان ذکر خدا کر رہا ہے, کہہ رہا ہے سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تو کیا ہو جاتا ہے؟ جنت میں اس کے لیے چار درخت لگ جاتے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. تو پتہ یہ چلا کہ جہنم کو آباد کرنے والے بھی ہم ہیں اور جنت کو آباد بھی کرنے والے ہم ہے. لہذا ہر عمل سے پہلے سوچئے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اے انسان جو بھی کر لے آج تو آزاد ہے, اچھا کرے برا کرے, ظلم کرے رحم کرے, آزاد ہے انسان. نماز پڑھے نہ پڑھے, بزرگوں کا احترام کرے یا نہ کرے, عالموں کی بات سنے یا نہ سنے, آج تو آزاد ہے, جو کر لے آج تو آزاد ہے, مگر یہ سوچ کر کے کر کہ کل وہی عمل تیرے ساتھ ہوگا. یعنی انسان کسی اور پہ ظلم نہیں کرتا, خود پہ ظلم کرتا ہے. پھر فرماتے ہیں جس سے محبت کر آج آزاد ہے، چاہے خدا سے محبت کرے، چاہے گناہ سے محبت کرے، چاہے مسجد میں آنے سے محبت کرے، چاہے پب میں جانے سے محبت کرے، انسان تو آزاد ہے، جس سے محبت کر آج تو آزاد ہے، مگر یہ سوچ لے کہ جس سے بھی محبت کر، مگر یہ دیکھ لے ایک دن تجھے اس سے جدا ہونا پڑے گا، ایک دن وہ تجھ سے بے وفائی کرے گا، لہذا محبت اس سے کر جو کبھی بے وفا نہ ہو اور کبھی تجھ سے جدا نہ ہو۔ وہ کون ہے؟ وہ خدا کی ذات ہے۔ دنیا والے سب بھول جائیں گے، سب بے وفائی کریں گے، واقعی مرنے والوں کو کیسے لوگ بھول جاتے ہیں، ماں باپ کو لوگ بھول جاتے ہیں، مشکل سے کبھی ایک فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، عزیزان گرامی، لہذا یہ دنیا بے وفا ہے۔ اگر ہم نے خدا سے محبت کی اور امام حسین اور کربلا والوں سے اور اہل بیت سے اور با وفا قربانیاں دینے والے صحابہ کرام سے محبت کی، یہ محبت وہ ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، کبھی جدا ہونے والی نہیں ہے، یہاں بھی ہمیں کامیاب بنائے گی، قبر میں بھی ہماری مدد کرے گی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ انسان عمل عمل ہر عمل جو انسان کر رہا ہے وہ انسان کے سامنے آئے گا۔ عزیزان گرامی، حتیٰ کہ ایک لفظ بھی آپ جو زبان سے بول رہے ہیں وہ بھی سوچ کے بولیے، کہیں نہیں کہ وہی عمل جو ہے عذاب ہو جائے۔ اب یہاں پر ایک سوال بھی ہے، سوالوں کی بھی کوشش کریں گے کہ جوابات مل جائیں۔ تو سوال کا یہ جواب ہے، سوال یہ ہے کہ بھئی ایک آدمی نے 70 سال گناہ کیے، عمر اس کی 70 سال تھی، تو اس کو جہنم میں بھی 70 سال جانا چاہیے؟ مگر قرآن کہتا نہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جو کافر ہے، جو ایمان گنہگار، مومن ہے گنہگار ہے، تھوڑی سزا ملے گی برزخ میں اگر تھوڑے گناہ، پھر پاک ہو کے جنت میں چلا جائے گا۔ گناہ زیادہ ہے، برزخ میں بھی صفائی نہیں ہو سکی گناہوں سے، تو قیامت میں تھوڑا عذاب دیکھے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ نہیں اور زیادہ گناہ ہے، جنت یعنی قیامت میں بھی صفائی نہ ہو سکی، پھر بھی گناہ رہ گئے، تو 1 سال 2 سال 10 سال، اب جتنے گناہ ہیں اتنا عرصہ وہ جہنم میں رہے گا، پھر جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جو کافر ہیں ان کے لیے کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے، یا کچھ ایسے گنہگار بھی ہیں ظاہراً مسلمان ہیں مگر ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بڑی طولانی مدت یا ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کی عمر ہے 70 سال، اس نے گناہ 70 سال کیے، تو بھائی جہنم میں بھی 70 سال رہنا چاہیے؟ یہ قرآن نے کیوں کہا کہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے؟ اب اس کا جواب، مگر اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے، بھائی ٹھیک ہے 70 سال ہماری عمر ہے، تو 70 سال ہم نے عبادتیں کی، مگر جنت میں بعض لوگوں کے لیے کہ ہمیشہ جنت میں جائیں گے، بعض لوگ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کا جواب سنیے، دیکھیے جو ہمیشہ جہنم میں کیوں جائیں گے اور کون سے لوگ جائیں گے؟ وہ لوگ جائیں گے جو دنیا میں گناہ کر رہے ہیں اور ان کی نیت یہ ہے کہ اگر قیامت تک بھی رہے تب بھی بدکاری کرتے رہیں گے، قیامت تک بھی رہے تو جوا کھیلتے رہیں گے، قیامت تک بھی زندہ رہے پب جاتے رہیں گے، ظلم کرتے رہیں گے۔ یعنی یہ نیتوں کی وجہ سے ہے، اگر کس کی نیت یہ ہے کہ قیامت تک بھی رہا تو میں زنا کرتا رہوں گا، جوا کرتا رہوں گا، شراب پیتا رہوں گا، لوگوں کو اذیت اور غیبت کرتا رہوں گا، جھوٹے پروپیگنڈا کرتا رہوں گا، گناہ سے باز نہیں آؤں گا، جس کی نیت یہ ہے نا کہ قیامت تک بھی رہا میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا، وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ اور ہمیشہ جنت میں کیوں رہیں گے؟ کیونکہ جن مومن کی نیت یہ ہے کہ اگر قیامت تک بھی زندہ رہے تب تیرے اچھے بندے رہیں گے، تیرے نمازی بندے رہیں گے، تیرے شکر گزار بندے رہیں گے۔ تو یہ نیتوں کی وجہ سے ایک انسان ہمیشہ جنتی بنتا ہے اور ایک انسان ہمیشہ جہنمی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اچھا جی، ایک اور سوال بھی سن لیجئے، انشاءاللہ سوالات آپ بھیج سکتے ہیں آج اور کل، ان سوالات کو بھی نمٹایا جائے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ خواتین کو گمراہ کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ حجاب جو ہے نا، یہ پردہ، یہ اہانت ہے عورت کی، مرد تو حجاب کرتے نہیں، عورتوں کو کہا حجاب پہنا دو۔ اگر حجاب اچھی چیز تھی تو مردوں کو بھی ہونا چاہیے۔ تو حجاب کیا ہے؟ یہ پردہ، یہ عورت کی پستی کی دلیل ہے، پست۔ اسلام نے عورت کو پس کیا ہے کہ تو برکے میں رہا، تو چادر میں رہا، مرد کو آزاد رکھا۔ یہ مسئلہ اسلام کے جو مخالفین یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ پردہ جو ہے یہ انسلٹ ہے عورت کی، کہ مرد تو پردہ کرتا نہیں مگر اسے پردے میں رکھا ہے، یہ اہانت ہے، اس کی انسلٹ ہے، اس کو کم درجہ دیا ہے، اسلام نے اور مرد کا بڑا درجہ. عزیزان گرامی ایسی بات نہیں ہے, میں دلیل دوں گا اور انشاءاللہ سب لوگ جو عقل رکھتے ہیں وہ مطمئن ہو جائیں گے. دیکھیے ہمارے اسلام میں سب سے عظیم مقام کون سا ہے, سب سے عظیم جگہ کون سی ہے؟ قرآن کر ان اولا بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدى للعالمین. سب سے عظیم تر اور سب سے اعلی تر, سب سے ارفا تر, سب سے مقدس تر مقام ہے کعبۃ اللہ کا, جسے دیکھنا بھی ثواب ہے. ہاں جی, اس کو آپ دیکھ کے حاجی بن جاتے ہیں نا, جس کی زیارت کرنے والے کا بھی احترام ہو جاتا ہے. کعبۃ اللہ قرآن کا سب سے اعلیٰ مقام ہے. اب آپ دیکھیں مقدس ترین مقام جو ہے اسلام کے پاس کعبۃ اللہ ہے, مگر جب آپ کعبۃ اللہ کے پاس جائیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ کعبہ کالے پردے کی چادر کے غلاف میں چھپا ہوا ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ غلاف تقدس کے لیے ہے, عزت کے لیے ہے, ریسپیکٹ کے لیے ہے, عظمت بتانے کے لیے. یہ نہیں کہ انسلٹ ہے. لائبریری میں چلے جائیں گے لاکھوں کتابیں ہوں گی, اگر اسلامک لائبریری ہے مسلمان کی ہے, مگر قرآن کیا ہوگا؟ غلاف میں ہوگا. یعنی کہ غلاف اگر ہٹا دیا جائے قرآن کی عظمت میں کمی آئے گی؟ نہیں, بتانے کے لیے کہ یہ عظمت ہے, یہ تقدس ہے, یہ اعلیٰ کتاب ہے, یہ بندے کی کتاب نہیں, یہ خدا کی کتاب ہے. یعنی یہ ہمارے پاس دلیل مل گئے کہ کعبۃ اللہ غلاف میں ہے اور اسی طرح سے قرآن مجید غلاف میں ہے. یعنی غلاف یا پردہ یہ تقدس کے لیے ہے. اسلام نے عورت کو تقدس اور عزت دی ہے, حجاب عزت کی دلیل ہے. اچھا اگلی دلیل بھی سن لیں. دیکھیے معمولی پتھر سڑکوں پر فٹ پاتھ پہ پڑے رہتے ہیں, ٹھوکروں میں رہتے ہیں, کسی ڈبیا میں نہیں ہوتے, کسی حجاب میں نہیں ہوتے, لیکن ڈائمنڈ کبھی آپ نے اوریان سڑک پہ دیکھا ہے؟ ڈائمنڈ اگر ہے, یاقوت اگر ہے, قیمتی پتھر ہے, کہاں ملے گا؟ بڑے بڑے دکانوں میں, خوبصورت ڈبیوں میں چھپا ہوا ہوگا, اس کی حفاظت کا انتظام ہوگا. کیوں؟ یہ قیمتی ہے. پتا چلا جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ حفاظت کی وجہ سے حجاب میں رکھی جاتی ہے. یہ اسلام نے قیمت بتائی ہے. جس کی قیمت نہیں وہ ایسے ہی ننگے سر پھرتی ہے, لیکن جنہیں اپنی قیمت کا پتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ حجاب کا خیال رکھتی ہے. اب آپ نے دیکھا حجاب عظمت ہے, حجاب عزت ہے, لیکن جو خواتین نہیں سمجھتی ان کو بھی آپ تبلیغ کریں کہ دیکھیں حجاب میں آپ ہی کا فائدہ ہے. کیونکہ جو لوگ خدا کا کھاتے ہیں, خدا کا ہی سب کچھ ہم کھاتے ہیں, کوئی اور تو ہمیں کچھ رزق نہیں دیتا. حسن کس نے دیا؟ خدا نے. آنکھیں کس نے دی؟ خدا نے. اور بال کس نے دیے؟ خدا نے. ہر چیز ہمیں خدا نے دی ہے. اگر ہم خدا کا حکم نہ مانیں تو ہم نمک حلال نہیں کہلائیں گے, نمک حرام کہلائیں گے. تو وہ خواتین جنہیں اللہ نے حسن دیا, اللہ نے جوانی دی, اللہ نے ہدایت دی, مگر پھر بھی وہ ہدایت سے فیض نہیں لیتی, تو حکم ہے کہ قیامت یا برزخ میں ان خواتین کو بالوں سے لٹکایا جائے گا. یہ ان کا وہ عمل ہے, وہ دیکھیں گی. کیوں کیوں دیکھیں گی؟ اس لیے کہ ممکن ہے ایک عورت جو اپنے حسن سے بازار میں سج کر جا رہی ہے, بن کے جا رہی ہے, نہیں معلوم کتنے نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہے, کتنے نوجوان جو ہیں وہ حرام کی طرف مائل ہوں گے. اسی لیے شیطان کہتا ہے بے پردہ عورتیں میرے لشکر کے سپاہی ہیں, میں ان کے ذریعے سے نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہوں. عزیزان گرامی یہی تو ہوتا ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیں یہ حجاب خود عورت کی پروٹیکشن بھی ہے. اب آپ دیکھیے ریپ اس کنٹری میں کتنے زیادہ ہیں, نیو یارک لندن میں کس قدر ریپ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے, ایک نوجوان جب نکلتا ہے اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے, اس کے پاس اخلاق بھی نہیں ہے, مذہب بھی نہیں مانتا, وہ خدا کو بھی نہیں مانتے, ایک عام نوجوان ہے, دیکھتا ہے ایک عورت اریان ہے, اس کے جذبات بھڑکتے ہیں, پھر آگے بڑھا ایک اور عورت کو دوسرے انداز سے دیکھا, اس کے جذبات اور بڑھ کے یعنی 5-6-10-100 جب عورتوں کو دیکھا تو آخر اس پہ شیطان قابض ہو جاتا ہے اور وہ جا کے کسی عورت پر حملہ کرتا ہے اور اس کی عزت کو لوٹتا ہے. اور آپ دیکھیے امریکہ میں ہر ایک منٹ میں ایک عورت پر حملہ ہوتا ہے, کبھی اسے زخمی کر دیتے ہیں, کبھی اسے مار دیتے ہیں, لیکن جو حجاب میں عورت رہے تو یہ خود اس کی اپنی بھی حفاظت ہے. سلوات پر محمد وعلی محمد. تو دوسرا بھی اس میں ایک سوال ہے, بعض خواتین کہتی ہیں حجاب کریں یا نہیں کریں, مولوی صاحب کا اس میں کیا دخل ہے؟ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے. بعض لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ بھائی یہ حجاب تمہارا پرسنل ہے, یہ کیوں اعلان ہوتا ہے کہ بھائی امام برگا میں حجاب کے ساتھ ہو, یہ تو پرسنل افیئر ہے, اس میں مداخلت کیوں کی جاتی ہے؟ تو عزیزان گرامی ایسی بات نہیں ہے, یہ پرسنل چیز نہیں ہے. مثال دوں, یہ جو ہم سب بیٹھے ہوئے, سب جہاں جہاں خواتین مرد سن رہے ہیں, سمجھیے کہ ہم ایک بڑی کشتی میں بیٹھے ہوئے, آپ نے بھی ٹکٹ لیا ہے، ہم نے بھی، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم کشتی میں کربلا جائیں گے، بسرے جائیں گے، فرض کریے ہم سب کشتی میں بیٹھے، ہم نے ٹکٹ لیا، ٹھیک ہے، اب میں نے بھی پیسے بھرے، آپ نے بھی، ہم کشتی میں، کشتی جا رہی ہے سمندر، میں نے کیا کیا، چاقو نکالا جیب سے اور میں اپنی سیٹ پہ سوراخ کر رہا ہوں، آپ دیکھیں گے، دوسرے دیکھیں گے، ایک دم اٹھ کھڑے ہوں گے، مولوی صاحب کیا ارادہ ہے، سب کو غرق کرنا ہے کیا؟ میں نے کہا بھائی میں اپنی سیٹ میں سوراخ کر رہا ہوں، آپ کو تو کچھ نہیں کر رہا ہوں، یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، میں آپ کی سیٹ میں تو سوراخ نہیں کر رہا نا، میں نے بھی پیسے بھرے، میں اپنی سیٹ میں سوراخ کر رہا ہوں، بتائیے آپ سوراخ کرنے دیں گے؟ سب کہیں گے مولوی صاحب یہاں پرسنل کی بات نہیں ہے، اگر کشتی میں سوراخ ہو گیا ہم سب غرق ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے یہ جو معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا، معاشرے میں، شہر میں، محلے میں، یہ سارا شہر کیا ایک کشتی کی طرح ہے، اگر ایک عورت بے پردہ پھرے گی تو کیا ہوگا، اور لوگوں پر بھی اس کا اثر ہوگا، یعنی وہ فقط اس کا تنہا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری کشتی جو ہے مومنوں کی غرق ہو جائے گی۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ لہٰذا عزیزان گرامی اس مسئلے کو سمجھیے، یہ حجاب بہت پسند ہے، خدا کو پسند ہے، عفت ہے، اس میں طہارت ہے، پاکیزگی ہے، بے حجاب پھرنا عفت کے خلاف ہے، ہاں پاکیزگی کے خلاف ہے۔ میں ایک آپ کو سچا واقعہ بتاؤں، امریکہ کے اندر ایک کرسچن تھی، ڈائجسٹ میں بھی اس کا ذکر آیا تھا، مسلمان نہیں تھی لیکن فطرت میں، جیسے کل پرسوں آپ نے ذکر سنا تھا کہ فطرت میں یہ خاتون کے شرم حیا ہے، مگر جو میڈیا ہے یہ اسے برین واش کر کے شرم حیا کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہو جاتا ہے کیونکہ میڈیا اتنی پاورفل ہے، ورنہ ہر عورت کی فطرت میں شرم حیا ہے۔ ایک کرسچن عورت تھی مگر اسے بے حجاب پھرنا پسند نہیں تھا، حضرت مریم کا فوٹو بھی دیکھتی تھی، وہ حجاب سے جاتی تھی ہر جگہ، حجاب سے، حالانکہ مسلمان نہیں تھی۔ اس حجاب کی وجہ سے دیکھیے، وہ ایک رات کو خواب دیکھتی ہے، اور خواب کو کیا دیکھتی ہے، ایک نورانی شخصیت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تیرا دل بڑا پاک ہے، اور پاکیزگی کی وجہ یہ کہ ہمیشہ وہ حجاب میں ہے۔ عیسائی نہ ٹانگیں ننگی کرتی ہے، نہ بدن ننگا کرتی ہے، نہ ٹائٹ لباس پہنتی ہے، لیلے ڈھالے لباس میں رہتی ہے، اور عمر بھی یہی 18-19 سال کے، یعنی جوانی کا سلسلہ تھا، مگر اسے حجاب پسند تھا۔ تو خواب میں ایک نورانی شخصیت دیکھتے کہ کیا، کہ تیری یہ پاکیزگی مجھے پسند آ گئی، اور اللہ تجھے ہدایت دینا چاہتا ہے، اور ایک کتاب دکھاتے کہ یہ کتاب جو ہے اس میں تیری ہدایت ہے۔ اب وہ بچی جو ہے 18-19 سال کی، وہ لڑکی دیکھتی ہے یہ کتاب، اب اس دن کے بعد اس نورانی شخصیت کی بھی عاشق ہو جاتی ہے، اور اس کتاب کی تلاش میں ہر لائبریری میں جاتی ہے، وہ اسے یاد ہے، چلتی گئی کئی لائبریریوں میں مگر وہ کتاب نہیں، آخر ایک بہت بڑی لائبریری میں چلی گئی تو اس کتاب کو پا لیا، جب اس کتاب کو دیکھا تو وہ کیا ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ صلوات پڑھی محمد۔ لہذا وہ شخصیت کون ہو سکتی ہے سوائے امام زمانہ کے، کہ عیسائی عورت کیوں نہ ہو، اگر وہ باحجاب رہتی ہے تو یہ حجاب امام زمانہ کو پسند ہے، اور الحمدللہ وہ مسلمان ہو جاتی ہے۔ لہذا خواتین حجاب کا خیال رکھیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی انشاءاللہ کل بھی اگر سوالات ہیں تو آپ بھیج سکتے ہیں، بس ایک آج رات ہے اور کل بہت اہم رات، انشاءاللہ صبح کی مجلس بھی ہوگی، شام غریبہ بھی، اور دن کو بھی 1 بجے مجلس ہے عاشور کے دن، لیکن اہم آج کی رات اور کل کی رات ہے۔ کوشش کریں کہ اگر ہم چاہتے امام زمانہ کا جلد جلد ظہور ہو، جہالت کو ختم کریں، سب سے بڑا دشمن انسان کا اس کی جہالت ہے۔ اسی لیے جو پروگرام دیکھا گیا کہ نور یونیورسٹی کا، یہ بہترین موقع ہے کہ آپ اپنے گھر بیٹھ کر ہزاروں علماء سے، ہزاروں اساتذہ سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ ہر آدمی تو قم نہیں جا سکتا، نجف نہیں جا سکتا، آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ کا وقت بھی بچے گا، آپ کو ڈگری بھی ملے گی، اور یہ تہران یونیورسٹی سے ایفیلیشن بھی ہے، اور یہاں انگلینڈ کی جس یونیورسٹی کی ڈگری چاہیں گے یہاں بھی بہت ساری یونیورسٹیاں جو ہیں اس کورس کو قبول کرتی ہیں، اور یہاں ایفیلیشن سے وہ ڈگری بھی مل سکتی ہے۔ یعنی آپ علم حاصل کریں گے تو یقین جانیے علم کے بغیر انسان جہاد اکبر میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتا، کیونکہ ہزاروں شیطان کے فریب ہوتے ہیں، ہزاروں حملے ہوتے ہیں، اس کے لیے علم ضروری ہے۔ علم ہی کے ذریعے سے ہم خود کو پاک کر سکتے ہیں، علم ہی کے ذریعے سے ہم نفس کو شکست دے سکتے ہیں، اور علم ہی کے ذریعے سے ہم کوئی کام خدا کے لیے اور امام زمانہ کے لیے کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور وہ خبر بھی اتنی اہم ہے کہ مرکز اہل بیت اس میں لندن میں سب سے بڑا امام بارگاہ ہے، یہ بہت بڑی جگہ ہے اور مولانا علی رضا صاحب رضوی کا بہت اچھا پروگرام ہے کہ یہاں کتنے گھروں میں بچے ضائع ہو گئے ہیں. کوئی ڈرگ میں چلا گیا, کوئی دوسرے گناہوں میں چلا گیا, کوئی کسی گوری کے ساتھ چلا گیا, کوئی ماں باپ سے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہر ماں باپ کے پاس علم نہیں ہے کہ وہ بچے کی صحیح تربیت کر سکے, اور وقت بھی نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے پاس. تو یہ کتنا اچھا پروگرام مولانا نے بنایا ہے, پورے یورپ کے بچے آ سکتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں کہ 15 سال سے بچہ 20-21 سال تک یا 18 سال تک, یعنی ان کو اے لیول بھی کرایا جائے گا, اسلامی چیزیں بھی سکھائی جائیں گی. ان کے اصل جو زندگی کا مقصد ہے اچھا انسان بنانا اور اچھا مسلمان بنانا, اچھا ماحول دینا, کیونکہ یہاں پر کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے, ماں بھی کما رہی ہے, باپ بھی کما رہا ہے, اور کسی کے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے, کوئی ماہر نفسیات بھی نہیں ہے, اور اسلام کے بارے میں پورا نالج بھی نہیں ہے. لہذا ایک اچھا بہترین اساتذہ قم سے, نجف سے, یہاں سے, یونیورسٹیوں سے لا کر آپ کے بچوں کو ایک نمونہ بنا, ایک ایسا بچہ جو دیکھے کہ سبحان اللہ. بس مولانا علی رضا صاحب بھی یہیں بڑے ہوئے, یہیں تعلیم حاصل کی, مگر کتنے اچھے ہیں, کتنے اچھے عالم ہیں, کتنے اچھے انسان ہیں. یعنی یہاں پر بھی اگر صحیح تربیت ہو تو ہمارے بچے, آپ کے بچے بہت اچھے ہو سکتے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. مرکز کی سائڈ ہے, وہ بھی آپ دیکھ لیں, یہ بھی بہت اچھا موقع ہے اس پروگرام کو کامیاب بنائیں تاکہ ہمارے گھروں میں جو شیطان ڈاکے مار رہا ہے اس سے ہمارے گھر محفوظ ہو جائے. آئیے دعا کریں. اے خدا, آج کی رات بہت تو نے لطف کیا, اور اسی طرح سے کل بھی ہم پر لطف کر کہ ہم جی بھر کر حسین کے غم میں رو سکیں, زہرا کا پرسہ دے سکیں, اپنے گناہوں کو مٹا سکیں. کسے معلوم کہ آئندہ سال زندہ رہیں, جب بھی مجلس سنیں زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے سنیں. آئیے دعا کریں.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فریاد کر رہی
یہ بھی کون ہے اور یہ فریاد کب کر رہی تھی؟ جب سید دادیاں شام کی قید نبھا کے دوبارہ کربلا شریعت کا ہر کا بدن بن جاتا یدی وہ جب گیارہ محرم کو ظالموں نے سروں کو کاٹا سر گننے لگے شمر نے کہا ایک سر بھی کم ہے Oh,